اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم ہو کے انسان جانور سے وہ کم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم
سارے
ہمارے حضرت شیخ العلماء العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ہمیشہ ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اجر و ثواب اپنی جگہ. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اسلام کوئی کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے کہ اس عمل کا اتنا ثواب اس عمل کا اتنا ثواب. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی دیتے ہیں اور اس کو بڑھا کر 700 اور اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں. اور اس کا معیار دل میں خدا تعالیٰ کی محبت کا ہونا اخلاص کا ہونا ہے. کس بندے سے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہو جاتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں اسی قدر اس کے عمل کی قدر ہوتی ہے قیمت بڑھ جاتی ہے. میرے دوستو یہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ ہی ہیں اس زمانے کے مجدد مانے گئے تھے اور حضرت والا رحمہ اللہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ جنت اور دوزخ سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے. ہم نے تو یہ سبق اپنے شیخ رحمہ اللہ کی خدمت میں آ کر ہی سنا ورنہ ممبروں سے ہم نے جو کچھ سنا تھا وہی سزا اور جزا کی باتیں. بلا شبہ وہ سب حق ہیں اسے کوئی انکار نہیں لیکن اس سے بھی بڑا مضمون کہ اللہ کی رضا بھی کوئی چیز ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی کوئی چیز ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے بعد جنت کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد اجر و ثواب کا نمبر آتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے اس کے لیے جنت بھی جہنم بن جاتی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں تو آگ کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دیتے ہیں، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈک عطا فرما دیتے ہیں۔ تم یہ ہے جنت بھی جنت ہماری، نہ تم ہو تو جنت میں بھی ہوں میں ناری۔ میرے دوستو، ہم سب کو ہمارے رب والا نے یہ سبق دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کا کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ تصوف بلا دلیل نہیں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، کہ اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں، آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں اور جنت کی طلب کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وہی چیز مانگی جاتی ہے جو زیادہ قیمتی ہوتی ہے، زیادہ قدر والی ہوتی ہے، زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو جنت کو بعد میں مانگنا اور اللہ کی رضا کو پہلے مانگنا، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کروڑوں 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 جنت سے افضل ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعد میں دوزخ کا نمبر آیا، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کروڑوں کروڑوں دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ناراضگی سے پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کا کمال نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو دولت ہمیں درکار ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ اسی سے اللہ ملتے ہیں۔ اور یہ کوئی دنیا کی ڈگری نہیں ہے کہ کوئی سائنٹسٹ 10 سال پڑھ لے، 12 سال پڑھ لے، 15 سال پڑھ لے، اس کو ایک ایسی ڈگری مل جائے کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تقویٰ تو ایسی چیز ہے کہ جس قدر اس کے درجات لامحدود ہیں، جس قدر چڑھتے جاؤ اسی قدر تقویٰ حاصل ہوتا جائے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوتی جائے۔ اور میرے دوستو، یہ تقویٰ کی دولت، یعنی گناہ سے پرہیز کرنا، طاعت کو بجا لانا اور گناہ سے پرہیز کرنا، دو تار ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ یہ دولت تقویٰ کی، یہ اس کے ملنے کی ایک ہی جگہ ہے، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہنا، اللہ والوں کی صحبت میں ایک مدت رہنا۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کسی رنگ ساز کے پاس آپ جائیں اور ایک کپڑا رنگنے کے لیے دیں اور اس سے مطالبہ کریں، دو مطالبے کریں کہ ایک تو یہ کپڑا ہمیں جلدی چاہیے فوری طور پر، دوسرے یہ کہ اس کا رنگ بھی پختہ ہو، کچا نہ ہو، تو رنگ ساز کہے گا کہ دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو سکتا ہے، اگر جلدی چاہیے تو رنگ پختہ نہ ہوگا، اور پختہ چاہیے تو جلدی سے کام نہ ہوگا۔ جب تک دیر تک وہ اس کو کھولتے ہوئے پانی میں رنگ ڈال کے کھولتے ہوئے پانی میں خوب اچھی طرح کھنگالتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سکھاتا ہے، پھر دوبارہ پانی میں ڈالتا ہے اور اس کو گرم پانی میں ڈالتا ہے، پھر کہیں جا کے رنگ پختہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی طبیعتیں کمزور ہیں، تھوڑی سی دیر میں کام نہیں بنتا، ایک مدت چاہیے دل بنانے کے لیے۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی جگہ ہے اپنا دل بنانے کی تو وہ صحبت اہل اللہ ہی ہے، اہل دل کی صحبت میں رہنا۔ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دل تو انسان کے سینے میں بھی ہے، کتے کے سینے میں بھی ہے، بلی کے سینے میں بھی ہے، ہر زیرو کے سینے میں دل ہے۔ تو اہل دل کیوں کہتے ہیں اللہ والوں کو؟ صرف اللہ والوں کو اہل دل کیوں نہیں کہتے؟ کسی جانور کو کیوں نہیں کہہ دیتے اہل دل؟ بات یہ ہے کہ میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک فارسی شعر ہے، اہل دل آنکس کے حق را دل دہد، دل دہد اورا کے دل را می دہد۔ اہل دل وہ لوگ ہیں، یہ حضرت والا ہی کا فارسی شعر ہے، اور اسی شعر کو علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی نے دیکھ کر یہ فرمایا کہ لا فرق بینک و بین مولانا روم۔ ہمارے حضرت کے بارے میں فرمایا کہ آپ میں اور مولانا روم میں کوئی فرق نہیں۔ کہ اہل دل کون ہوتے ہیں؟ اہل دل وہ ہوتے ہیں جو دل دینے والے کو اپنا دل فدا کرتے ہیں، دل دینے والے پر اپنا دل فدا کرتے ہیں۔ اہل دل آنکس کے حق را دل دہت، جس نے دل دیا ہے اسی کو دل دیتے ہیں، کہ کسی کے ہو کے نہیں رہتے ہیں سوا اللہ کے۔ تو میرے دوستو، یہ صحبتیں اہل اللہ کی یہی ایسی جگہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ ایسی جگہ ہے بلکہ ان کے ساتھ رہنے میں وہ زمانہ گزرتا ہے، یعنی یہ مجمع زمان و مکان ہے۔ زمانہ بھی وہ کہ جہاں حدیث پاک میں آتا ہے الا ان فی ایام دہرکم نفحات، کہ خبردار تمہارے دنیا کے زمانے کے اندر، دنیا تمہارے بعض زمانوں کے اندر نفحات ہیں۔ نفحات کا ترجمہ کی ملومت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، التجلیات المقربات، کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی تجلیات۔ الا فدا رزولہ، کہ خبردار ان نفحات کو پانے کی جستجو کرو، کسی طرح یہ تم کو مل جائیں اس کی جستجو کرو، اور اگر تم نے ان کو پا لیا فلا تشقوا بعدها ابدا، اگر تم نے ان کو پا لیا تو تم کبھی بھی شقی بدبخت نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا زمان اور مکان دونوں اللہ والوں کی صحبت میں جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب رمضان ہو تو پھر اور کیا بات ہے کہ زمان بھی ہے، دونوں زمانے ہیں اور مکان بھی موجود ہیں، اللہ والوں کی صحبت بھی موجود ہے اور دو زمانے موجود ہیں۔ اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے اس کی بھی دلیل فرمائی کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں یہ نفحات کرم، اللہ تعالیٰ کی تجلیات مقربات، یہ یہاں موجود ہوتی ہیں یا آتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ان جلیسہم یندرج معہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا انہی کے ساتھ مندرج ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ لا یشقا بہم جلیسہم، یہ اللہ والے، یہ اہل دل، یہ اللہ کے ولی ایسے اللہ کے مقرب اور خوش بخت ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شقی و بدبخت نہیں ہو سکتا، شہید ہو جاتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث اس کی دلیل ہے، بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص 100 قتل کا مجرم تھا، 99 قتل کیے تھے اس نے، 99 قتل کے بعد ظالم کو خوف قیامت پیدا ہوا، خوف خدا پیدا ہوا، دیکھو کہ کیا شان ہے اللہ کی۔ جس کو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں تو سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ تو ایک عالم عابد کے پاس گیا، زاہد کے پاس گیا، اور اس سے کہا کہ 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میری نجات کا کوئی راستہ ہے؟ وہ بیچارہ عابد تو تھا، زاہد تو تھا، لیکن عارف نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت میرے دوستو بڑی چیز ہے۔ میرے شیخ رحمہ اللہ نے ایک قصہ مولانا رومی کا بھی بیان فرمایا تھا اسی معرفت کے سلسلے میں، کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے رات کے اندھیرے میں اور آپس میں کچھ میٹنگ کر رہے تھے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ جو خوف خدا رکھتے تھے اور ہمدردی رکھتے تھے اپنی رعایا سے، بھیس بدل کر حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو نکلا کرتے تھے۔ سلطان محمود ایک بادشاہ تھا، وہ بھی پرانے کپڑے پہن کے بھیس بدل کے باہر نکلا ہوا تھا، دیکھا کہ یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں تو جا کر بیٹھ گیا، کہا کہ بھائی تم وہ کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے جیسا کوئی آدمی لگ رہا ہے، تو سب نے اپنی کتھا سنائی کہ بھائی کوئی ڈاکہ ڈالنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی جو ہے کسی فن میں ماہر ہے، ایک آدمی نے کہا، ایک آدمی نے کہا کہ میں نقاب لگانے کا ماہر ہوں اور میرے ہاتھ میں وہ طاقت ہے کہ جس دیوار میں مکہ مار دوں اس میں سوراخ کر دیتا ہوں. ایک نے اپنا فن بتایا کہ میں کمت ڈالنے کا ماہر ہوں، کتنی بھی اونچی دیوار ہو میں اس کو پلانگ لیتا ہوں آسانی سے، اس میں کمت ڈال دیتا ہوں. ایک نے کہا کہ میں خزانہ سونگ کے بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے، اور ایک نے کہا کہ میں خزانے کی تقسیم کا ماہر ہوں، کتنا بھی زیادہ ہو میں اس کو آسانی سے برابر تقسیم کر دیتا ہوں. غرض یہ کہ ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر تھا. تو ان سب نے اس سے پوچھا، بادشاہ سے جو بظاہر فقیر بنا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس بھی کوئی فن ہے؟ نے کہا ہاں میرے پاس ایک فن ہے. کیا فن ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ ہنر ہے، میری داڑھی میں یہ ہنر ہے کہ جب کوئی مجرم پھانسی پر چڑھ رہا ہوتا ہے اور تو میری اگر داڑھی ہل جائے تو پھانسی سے آزاد ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. تو مولانا رومی اس مصرے پہ ایک میں مصرا یا اس میں ہے کہ قوم گفتندن کے قطب مات ہوئی. یہ ان سب لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے قطب ہو، تم تو ہمارے سردار ہو، کیونکہ اگر ہم اپنے اپنے فن میں کہیں ناکام ہو گئے، کہیں پکڑے گئے، تو تمہارا یہ ہنر ہم سب کے کام آئے گا. غرض یہ کہ اس کو بھی ساتھ ملا لیا. اور ظلم یہ کہ بادشاہی کے خزانے میں ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کر لیا کہ جب اتنا بڑا ہنر والا آدمی ہمارے پاس ہے تو آج کیوں نہ سب سے بڑا کام کیا جائے، شاہ کے خزانے میں ڈاکہ ڈالا جائے. اب جو یہ سب چلے چار پانچ لوگ، تو راستے میں ایک شخص کو یہ ہنر بھی تھا کہ وہ جانور کی بولیاں سمجھتا تھا، ایک شخص یہ بھی تھا. جب یہ لوگ چلے تو راستے میں ایک کتا زور زور سے بھونکنے لگا ساتھ چل کے، تو وہی اس شخص نے جو ہے وہ سمجھ لیا کہ کیا کہہ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے. مگر وہ چار پانچ آدمی جو تھے وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ کیا بیوقوف کی بات ہے، کبھی بادشاہ بھی ایسے حال میں ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. غلط یہ جب چلے آگے اور کمن ڈالی اور خزانہ وغیرہ سب لوٹ لیا اور کامیابی کے ساتھ اپنی جگہ جہاں خزانہ تقسیم کرتے تھے وہاں واپس آ گئے اور خزانہ سب کو تقسیم کر دیا. تقسیم کرنے کے بعد بادشاہ نے یہ چال چلی کہ سب سے کہا کہ بھائی تم لوگ تو بڑے کام کے لوگ ہو، آج تو بڑا مارکہ کیا ہے، تو آئندہ بھی جو ہے ہم کہیں ملیں تو ایسا کرتے ہیں کہ بھائی میں تو نیا آدمی ہوں تو آپ لوگ اپنے گھر چلو، میں آپ لوگوں کے گھر دیکھ لوں تاکہ آئندہ ملنے میں آسانی ہو. تو پہلا آدمی، دوسرا آدمی، تیسرا آدمی، چوتھا، پانچواں، سب کے گھر بادشاہ نے دیکھ لیے اور صبح کو آ کر پولیس کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو. پانچ یا چھ آدمی تھے سب کے سب کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اور چونکہ میرے شیخ نے فرمایا کہ جس مقدمے میں سلطان گواہ ہو اس میں کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بادشاہ جس کا گواہ ہو. غور سے سنیے یہ سب باتیں، یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا بات ہے کہ جس مقدمے میں سلطان گواہ ہو تو پھر اس کے لیے کوئی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. غرض یہ کہ جب یہ سب حاضر ہو گئے اور بادشاہ نے فیصلہ دے دیا کہ سب انہوں نے شاہی خزانے میں ڈاکہ ڈالا ہے اور ان سب کو پھانسی دی جائے. ہاں، ایک شخص یہ ایک ایک کر کے یاد آ رہا ہے، اصل بات تو یہ تھی کہ ایک شخص ان میں یہ بھی تھا کہ اس نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ رات کو جس کو میں دیکھ لوں دن میں بالکل ایسے ہی پہچان لیتا ہوں، اور دن میں جس کو دیکھ لوں رات کو پہچان لیتا ہوں. تو انہی اشخاص میں سے یہ شخص بھی موجود تھا، اس نے بادشاہ کا چہرہ غور سے دیکھا تو یہ تو وہی تھا جو رات کو ساتھ میں ڈاکہ ڈالنے میں ساتھ تھا. تو اس نے بادشاہ کو پہچان لیا، اور بادشاہ کو پہچاننے کے بعد جب پھانسی کا حکم ہو گیا تو یہ شخص نے اجازت چاہیے، امان چاہیے بادشاہ سے، کہ امان ہو تو ایک بات عرض کرنی ہے. بادشاہ نے اجازت دے دی. بادشاہ کے کان میں کہا جا کے اس نے کہ ہمارے ہنروں نے تو، ہماری نالائقیوں نے تو ہم کو آج سولی پر، پھانسی پر، سزائے موت کے جرم میں گرفتار کرا دیا. ہم میں سے ہر ایک کا ہنر آج ناکام ہو گیا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ میری داڑھی جس کے لیے ہل جائے وہ پھانسی سے آزاد ہو جاتا ہے. ہم سب نے اپنے اپنے ہنر دکھا کر اپنی نالائقیوں کا ثبوت دے دیا کہ آج ہم یہاں جرم میں پھنس گئے ہیں، لیکن اب آپ کے ہنر کی دیر ہے، اب آپ اپنا ہنر دکھلائیے، اپنی داڑھی ہلائیے تاکہ ہم اس سے آزاد ہو جائیں۔ تو میرے دوستوں، میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑی چیز ہے، دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر ہم حاصل کر لیں تو خدا تعالیٰ کے ہاں ہمارے جرائم کی پردہ پوشی ہوگی اور معافی ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، یہ معرفت خدا تعالیٰ کی بڑی چیز ہے۔ تو غرض یہ کہ کیا بات شروع میں کی تھی میں نے، ہاں، سو قتل کا مجرم، یہ بیچارہ عارف نہ تھا، اللہ کو پہچانتا نہ تھا، اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس کو نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی 99 قتل کر چکے ہو، کوئی گنجائش نہیں ہے تمہاری۔ اس نے سوچا کہ جب 99 قتل کیے ہوئے ہیں تو ایک اور صحیح، 100 قتل کر دیے، اس کو بھی مار دیا۔ لیکن بےچینی بڑھتی گئی اور عذاب کی کیفیت بڑھتی گئی، اور خدا تعالیٰ نے اس کو اپنا بنانا تھا۔ تو یہ اور چلا، لوگوں سے پوچھا، معلوم ہوا کہ ایک اور فلاں فلاں جگہ پر ایک عالم رہتے ہیں، ان سے جا کر پوچھو۔ وہاں جا کر پوچھا تو وہ عارف تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں ہاں، تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے، 100 قتل کے باوجود تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے، مگر تم ایسا کرو کہ فلاں فلاں بستی میں جاؤ جو یہاں سے کچھ دور ہے۔ مفسرین نے اس بستی کا نام نصرہ رکھا ہے، نصرہ بتایا ہے، اور جہاں سے یہ چلا تھا 100 قتل کر کے، اس کا نام فجرہ بتایا کہ یہ گناہوں کی بستی تھی، گناہوں کی بستی سے نیکوں کی بستی کی طرف یہ جا رہا ہے۔ سے کہا کہ بھئی وہاں جاؤ، وہاں جا کر اگر تم توبہ کرو گے تو تمہاری مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، امید ہے کہ تم بخشے جاؤ گے۔ اب یہ یہاں سے چلتا ہے، چلتے چلتے اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، لیکن گرتے گرتے ظالم نے ایک ادا ایسی دکھلا دی کہ ابھی اس بستی میں داخل نہیں ہوا تھا، کچھ دور تھا، لیکن اس نے مرتے مرتے اپنا سینہ اس بستی کی طرف قریب کرنا چاہا، کھینچنے لگا اس طرف، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب عذاب اور رحمت دونوں کے فرشتے آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 قتل کا مجرم ہے، ہم اس کو ہم لے جائیں گے، اس نے ابھی توبہ نہیں کی تھی اور یہ اس بستی میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا اور موت غیر اختیاری اس کو آ گئی، اس لیے ہم اس کو لے جائیں گے۔ یہ مقدمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، قیسو بینہما، یہ نصرہ اور فجرہ کی بستی کو ناپ لو، جہاں سے چلا تھا اور جہاں اس کو پہنچنا تھا اس کو ناپ لو، فاصلے کو ناپ لو، اگر یہ فجرہ بستی کے قریب پایا جائے تو وہی اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور نصرہ بستی کے قریب پایا جائے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں، بخشش ہو جائے گی۔ اب ادھر یہ فرشتے چلے اس کو ناپنے کے لیے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے فضل بصورت عادل نازل فرمایا، فضل بصورت عادل، کہ کیا کیا کہ فجرہ کی بستی کو حکم دیا، تباعدی، تو دور ہو جا، کیونکہ تجھ پر اہل تباعد رہتے ہیں، دوری والے لوگ رہتے ہیں، گناہ کرنے سے دوستو اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے بندہ۔ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر تقویٰ فرض اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دور نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ایسی محبت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ برے کام کر کے مجھ سے دور نہ ہو جائیں، اسی لیے اللہ نے تقویٰ فرض کیا ہے۔ اور بری چیز تو بری چیز ہی ہوتی ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بھائی گناہ اچھی چیز ہے یا بری چیز، ہر کوئی کہے گا کہ گناہ بری چیز ہے، تو فرمایا کہ بری چیز کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے، بے شک چھوڑ دینا چاہیے، پھر سوال فرمایا کہ بھائی جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے چھوڑنا چاہیے، جناب جلدی چھوڑ دینا چاہیے، پھر گناہ کو جلدی چھوڑ دینا چاہیے، جلدی اللہ والے بن جانا چاہیے، جلدی اللہ کے وفادار اور مطیع ہو جانا چاہیے۔ غرض یہ کہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا سورت عدل میں کہ ناپ تو دلوائی فرشتوں سے، لیکن خود حکم دے دیا اس بستی کو جو گناہگاروں کی بستی تھی، تباہ دی تو دور بجا، اور جو نصرہ تھا، نصرہ کی بستی تھی نیک لوگوں کی، اس کو حکم دیا تقرر دی۔ فرشتوں کے علم میں نہیں ہے یہ، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بعد قیامت کے دن بعد دوزخی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ایمان کے بارے میں فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وسعت سے، اپنی رحمت کی برکت سے ان کو دوزخ سے خود نکالیں گے. ہم جو یہاں لوگوں کو چند کسی عیب میں مبتلا دیکھ کر دوزخی جہنمی کا فتویٰ دے دیتے ہیں، کافر کا فتویٰ دے دیتے ہیں، یا اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، میرے دوستو قیامت کے دن اس کی حقیقت معلوم ہوگی. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو، کہ کچھ معلوم نہیں کہ کتنے خلفاء کی مشکیں قیامت کے دن کسی بھی ہوں گی، اور کتنے عام لوگ وہاں کے سوار ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے خوشی خوشی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہر گناہ سے حفاظت اور دوری نصیب فرمائے، ہر گناہ کو ہمارے معاف فرما دے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حکم دے دیا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ صورت عجز میں فضل ہے اللہ کا، تو فرشتے ناپ رہے ہیں، دیکھا کہ یہ تو نفر بستی کے قریب ہیں، بس حق میں فیصلہ ہو گیا، کیا ہے کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں. کار ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، اور کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. اس کی ایک یہ ادا بس اللہ کو پیاری ہو گئی کہ اس نے اپنا سینہ نصرہ کی بستی کی طرف کھینچ لیا، اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل کا فیصلہ فرما دیا اور اس کو نصرہ بستی کے خود قریب کر دیا، اگرچہ فرشتوں نے ناپا. یہی معاملہ مومنین اور کافرین کے ساتھ، کفار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر فضل اور عنایات فرماتے لیکن خفیہ خفیہ فرماتے. کافر اسی پر اکڑتے تھے، اپنے مال و دولت پہ اکڑتے تھے، اپنی اولاد پہ اکڑتے تھے، اپنی کھیتیوں پہ اکڑتے تھے، لیکن خفیہ خفیہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پر فضل فرماتے تھے. دوستوں کو اپنا درد دل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل تر بھی توجہ ملی اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. خفیہ خفیہ اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں، اپنا بناتے ہیں، کیونکہ یہ سب عالم غیب کی باتیں ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بندے ہمارے غیب پر ایمان لائیں، یؤمنون بالغیب، یہ ہے اصلی قیمت. کیونکہ جب آنکھ کھل جائے گی، قیامت میں آنکھ کھلے گی، تو ہر کوئی چاہے گا کہ کاش ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ اور بھیج دیا جائے، ہم اللہ کو خوب راضی کریں، خوب صدقہ کریں. لیکن بھائی اب تو مہلت ختم ہو گئی، اب عالم غیب نہیں رہا، اب جنت بھی نظر آ رہی ہے، دوزخ بھی نظر آ رہی ہے، ساری باتیں جو قرآن پاک میں ہیں سب کا سب وہاں کھلی آنکھوں میں مشاہدہ ہو رہا ہے، ہے نا. تو میرے دوستو، اس سے پہلے ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے، تقویٰ کو اختیار کرنا ہے. تو غرض یہ ہے کہ میرے دوستو، تقویٰ ہے بنیاد. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے، ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرا کوئی ولی نہیں سوا متقی لوگوں کے. ہم لوگ اپنی تہجد پہ ناز کریں، عوابین پہ ناز کریں، اور اشراق پہ اور چاشت پہ ناز کریں، لمبی لمبی تسبیحات پہ ناز کریں، میرے دوستو یہ ناز کرنا جو ہے وہ تو ویسے ہی خدا کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تکبر میری چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. تو اپنے یہی تکبر ہے، یہی ناز ہے جس نے شیطان کو مردود کرایا، ہمیشہ کے لیے مردود کرایا. اس سے تو بہت بچنا ہے، مگر میرے دوستو اگر گناہوں سے ہم نہ بچے تو زندگی بھر پڑے رہیں گے لیکن اللہ والے نہ بن سکیں گے، وفادار اللہ کے وفادار نہ بن سکیں گے. کیونکہ وفادار تو وہی ہے جو اطاعت بھی کرتا ہے اور شاہ کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے. میرے دوستو، ہمارے تمام جرائم کے سلطانی گواہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سلطانی گواہ ہوں گے. اللہ کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے ان کرام کاتبین کو بھی ہمارے ساتھ رکھا ہے کہ کل ہم کچھ کہہ نہ سکیں، کوئی حجت نہ ہو ہمارے پاس. کرام کاتبین بھی ہیں، یہ زمین بھی گواہ ہوگی پھر قیامت کے دن، اور یہ اعضا جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی گواہی دیں گے. لیکن سب سے بڑی گواہی تو وہی اللہ کی گواہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علم یعلم بأن اللہ یرا، جاتے ہیں ہم اللہ والوں کے پاس بڑے متقی مقطع چقطع بن کے، ٹوپی سر پہ بیان سے کر کے جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو پھر ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں، کن گناہوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ کیا کیا منہ سے نکال دیتے ہیں، دل کے گناہ کیا کیا دل میں ارادے گناہوں کے پلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے قال کو ہمارا حال بنا دے، ہمارے حال کو ہمارا قال بنا دے، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، اور دل میں بھی نیکی ہو تو زبان پہ بھی نیکی ہوگی، اور اگر دل میں برائی ہوگی تو زبان میں بھی برائی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. غرض یہ کہ میرے دوستوں، میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ کی صحبت میں زبان بھی ہے مکان بھی ہے، جہاں تجلیات مقربات ملتی ہیں، اللہ والا بننے کی تجلیات، اللہ کا بننے کی تجلیات، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تجلیات. کسی شاعر نے کہا ہے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بیریا، سو سال کی بیریا عبادت سے افضل، کچھ ساعت اللہ والوں کے ساتھ گزار دینا ہے، کچھ ساعت اللہ والوں کے ساتھ گزار دینا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حکیم الامت نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی لمحے میں اللہ والا بن جائے گا، بلکہ ان کی صحبت میں آتے جاتے رہنے سے کبھی نہ کبھی اس کو وہ تجلیات مقربات اچانک مل جائیں گی جس سے اس کا دل بن جائے گا، دل بدل جائے گا. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ فرمایا کہ بیریا عبادت سے افضل ہے، سو سال عبادت میں تو شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے نہ ہو، اس اخلاص اس میں نہ ہو، اللہ کو قبول نہ ہو، لیکن یہ اولیاء اللہ کی صحبت میں جب تجلیات مقربات کو پا جاتا ہے تو میرے دوستو یہ اس کے اندر یہ اثر ہوتا ہے کہ دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا. دلیل کیا ہے؟ لا 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 یشقا بہم جلیسہم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شقی و بدبخت نہیں ہو سکتا، حدیث پاک میں. اس لیے ایسے شخص کا دائرہ ایمان سے خارج ہونا محال ہے. اسی وجہ سے کہا کہ فرمایا کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بیریا. اور مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت یہ شاعر نے کچھ زیادہ کہہ دیا ہے، کچھ مبالغہ ہے اس میں، سو سال کی بہتری عبادت. تو یہی نقطہ ہے اس کے اندر کہ بیریا عبادت سے افضل کیا ہے، سو سال عبادت کی لیکن اللہ راضی نہ ہوئے، یا سو سال عبادت کرنے کے بعد ایمان نہ رہا. جیسا کہ کتنی احادیث میں آتا ہے کہ انسان ساری عمر عبادت کرتا رہتا ہے لیکن آخر زمانے میں آ کر، جیسا کہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے، اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو تمام اعمال قبول ہیں، خدا نخواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو سو سال کیا، ایک ہزار سال کیا، ہزاروں سال کیا، شیطان ہزاروں سال عبادت کر کے بھی محروم رہا، مردود ہوا. تو فرمایا کہ یہی نقطہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر کبھی شقی و بدبخت نہیں ہو سکتا، دائرہ ایمان سے خروج نہیں ہوگا اس شخص کا. تو بھائی جب دائرہ ایمان سے خروج نہیں ہوگا تو ایمان سلامت لے گیا تو کامیاب ہو گیا، نجات ہو گئی. یہی نقطہ ہے کہ سو سال عبادت میں تو شک ہو سکتا ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ مفتی صاحب شاعر نے تو کم کہا ہے، میری نظر میں تو یہ ہونا چاہیے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال طاعت بیریا. اللہ تعالی ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت کی قدر و قیمت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک زمانے کے اندر گناہوں کو خوب چھوڑنے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ اپنے نفس کے ساتھ ایک ماہ کا معاہدہ کر لو، جتنی بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں ایک نفس ایک مہینے کے لیے نفس سے معاہدہ کر لو. نفس مثل بچے کے ہیں کہ جیسے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کل ہم تمہیں ٹافی دیں گے، کل تک یہ کام کرو، ہماری بات مانو، کل ہم تمہیں ٹافی دیں گے، تو بچہ مان جاتا ہے. اسی طرح نفس سے ایک مہینے کا ہم معاہدہ کر لیں، کیونکہ اس کا مقصد بھی رمضان المبارک کا مقصد بھی لعلکم تتقون، کہ تم تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پورے ہمارے ہو جاؤ، پورے ہمارے ہو جاؤ. تو یہ فرمایا کہ ایک مہینے کے لیے اپنے نفس سے ہم معاہدہ کر لیں کہ جتنی بری عادتیں پڑی ہیں کتنا بھی تقاضا ہو اس ایک مہینے میں، یعنی نفس بچہ ہے نا، کہے گا چلو بھائی مولوی صاحب ایک مہینے کی بات کر رہے ہیں، ہم مان جاتے ہیں چلو. تو اس طرح سے اس کو بہلا پھسلا کر کام لو. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کی بات یاد آئی، فرماتے ہیں کہ بھائی یہ زمانہ کمزوری کا ہے، اس زمانے میں خوب کھاؤ خوب سو، لیکن کھانے کے ساتھ جتنا کھاتے ہو اس نفس سے اتنا ہی مشقت بھی لو. کھاؤ اس لیے کہ نفس مشقت ہو، سو اس لیے کہ نفس مشقت لینی ہے، اس کو خوب عبادت کی عادت ڈالو، مشقت میں ڈالو اس کو۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ جس چیز سے کام نہ لیا جائے وہ چیز آخرکار ناکارا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا نفس جو ہے عبادتوں کو چھوڑ چھوڑ کے، طاعت کو چھوڑ چھوڑ کے ناکارا ہو چکا ہے۔ تو اس پر مشقت ڈالتے رہنے سے، ایک باڈی بلڈر ہے شروع کرتا ہے 1 کلو وزن سے، پھر اس کے بعد 2 کلو وزن کا عادی ہو جاتا ہے، پھر 5 کلو وزن کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی آہستہ آہستہ باڈی بلڈنگ بھی ہوتی رہتی ہے اور وزن اٹھانے کی استعداد بھی بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح اس نفس سے ہمیں خوب کام لینا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے شیخ فرماتے تھے کہ جس طرح طاعت کے لیے مشقت میں ڈالنا ہے نفس کو، لیکن نفس کو ایک حد تک ہی مشقت میں ڈالنا ہے، یہ نہیں کہ اپنی جان بھی جاتی رہے اس میں، یہ نہیں کہ اپنی نیندیں اڑ جائیں اس کے اندر، ورنہ پھر بیمار پڑ جائے گا۔ اسی لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے میرے دوستو، کہ جو کام کرو شیخ کے مشورے سے کرو۔ خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے حکیم علومت سے عرض کیا کہ حضرت جب ذکر سے کام بنتا ہے تو شیخ کی ضرورت کیا ہے، شیخ کے مشورے کی ضرورت کیا ہے؟ حکیم علومت نے فرمایا کہ بھائی کام تو تلوار، کاٹھی تو تلوار ہی ہے، کاٹھی تو تلوار ہی ہے، لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو تو یہ اپنی رائے کو فنا کر کے شیخ کے مشورے سے چلو۔ انشاءاللہ ذکر اللہ بھی شیخ کے مشورے سے کرو، نفس کو مشقت میں ڈالنا ہے وہ بھی شیخ کے مشورے سے کرو، ہر کام شیخ کے مشورے سے کرو، تو انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ فرمایا کہ اس مہینے، ایک مہینے کے لیے اپنے نفس سے معاہدہ کر لو کہ بھائی جتنی بری بری عادتیں ہیں سب کو میں یہ ایک مہینے کے لیے بھائی نہ نگاہ خراب کروں گا، ایک نظر بھی خراب نہ کروں گا، ایک بھی فضول کام نہ کروں گا، اور زبان کو اپنے میں خاموش رکھوں گا، اور کسی بھی گناہ میں مبتلا نہیں، وہ ایک مہینے کی بات ہے۔ تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا، بڑے بڑے محدثین نے فرمایا کہ جس کا رمضان تقویٰ کے ساتھ گزر جاتا ہے پھر اس کا سارا سال، یعنی کہ ساری عمر پھر تقویٰ سے گزرے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ کے ولی ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ بس میرے دوستو، یہ رمضان محنت کا مہینہ ہے، اجر و ثواب اپنی جگہ، ایک ایک سجدہ اس مہینے کے اندر 2500 نیکیاں لیے ہوئے ہیں، ایک سجدہ۔ جس تراویح سے ہم گھبراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، ایک ایک سجدہ 2500 کا ہے میرے دوستو۔ اگر دنیا میں اتنی چند سیکنڈ کا ایک سجدہ ہے، اتنی محنت کے کوئی 1000 بھی دے تو ہم دوڑ پڑیں گے کہ بھائی اس سے اچھی تو مزدوری کوئی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں سر رکھنے کی قیمت 2500 نیکیاں ہیں۔ اور جو عاشقین ہیں، یہ تو وہی کمپیوٹر کی بات ہو گئی نا کہ یہ گنتیاں، اللہ کی گنتیاں نہیں ہیں، بلکہ جو سجدے کا سجدہ جو کرتا ہے، الگ الگ سجدے ہوتے ہیں، الگ الگ سجدے ہوتے ہیں۔ جب ایک عارف کا سجدہ ہے تو وہ کچھ اور ہی سجدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے دربار میں سر رکھتا ہے تو اعلیٰ قدم عین رحمان اس کا سر ہوتا ہے، رحمان کے قدموں میں اس کا کیا لطف ہوتا ہے میرے دوستو، عارفین کے سجدے میں، عاشقین کے سجدے میں، اللہ اکبر۔ ایک حرف قیام تراویح کے اندر، قیام کے اندر جو ہم قرآن شریف کو سنتے ہیں، نماز کے اندر سننا، 100 نیکی، یہ ایک حرف کے 100 نیکی ہے، کیا عبادت ہے، کیا لوٹ مچی ہوئی ہے، لوٹ سیل لگاتے ہیں یہاں پہ، کیا اس کی حقیقت ہے اس لوٹ سیل کے آگے، یہ لوٹنے کے دن ہیں میرے دوستوں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب انسان کچھ کماتا ہے تو اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرتا ہے، تو اس لیے گناہوں کی وجہ سے ہم روزے اور رمضان کو برباد نہ کریں اور گناہوں سے خوب بچیں۔ تو اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو ہماری نیکیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی اور قیامت کے دن ہمیں نام اعمال میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا فائدہ یہ سب سے بڑا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ بغیر تقویٰ کے میرے دوستو لاکھوں لاکھوں عبادت کے باوجود اللہ راضی نہیں ہوں گے، اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ راضی ہوتے ہی صرف اور صرف تقویٰ سے ہیں، گناہ سے بچنا، گناہ سے پرہیز کرنا، اپنا دل توڑ دینا، اللہ کا قانون نہ توڑنا، یہ ہے تقویٰ کی آسان اور مزیدار تعریف کہ کی کیا ہے کہ اپنا دل توڑ دینا لیکن اللہ کا قانون نہ توڑنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقویٰ کامل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس میں ہمارے 3 اعضا گناہوں کے اندر زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے گناہ انسان جبھی کرتا ہے جب دل خراب ہو، دل برباد ہو، تو دل کے گناہ سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس پر محنت کی توفیق دیں۔
اور اسی طرح سے آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے، لعنت کی بدعا مل جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالی ہمیں ان وعیدوں سے بھی پناہ میں رکھے۔ اور اسی طرح سے زبان جو ہے میرے دوستو، بعض لوگوں کو آنکھ کی حفاظت کی توفیق ہو جاتی ہے لیکن یہ زبان جو ہے کینٹی کی طرح چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ بکواس منہ سے ایسی نکل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدن، ایسی بات نہ کہو کہ کل کو تمہیں اس پر شرمندگی ہو، معذرت کرنی پڑے۔ یہ دنیا کے لیے بھی ہے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ کل ہم اس کو نبھا نہ سکیں یا خلاف واقعہ بات کر ڈالیں، جھوٹ بات کہہ ڈالیں۔ اور آخرت کے لیے بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جس کو وہ بہت ہلکا سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اسی بات پر جنت میں جانے کا۔ اور بعض اوقات انسان ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جس کو وہ ہلکا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بھاری ہوتی ہے اور جہنم کا فیصلہ کرا دیتی ہے۔ اس لیے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہ کہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں عذر معذرت کرنی پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس لیے بھائی زبان کی حفاظت کی بے حد ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کو آنکھ کی حفاظت کی توفیق ہو جاتی ہے لیکن زبان کی حفاظت بڑا مشکل کام ہے میرے دوستو، بہت ہی زیادہ، آنکھ کی حفاظت سے بھی زیادہ مشکل کام اس وقت جو ہے زبان کی حفاظت ہے۔ اور میرے دوستو یہ زبان جو ہے یہ اگر سدھر جائے ہماری، حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح جب ہوتی ہے مومن پر تو یہ تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، محاورتن یہ بات ہے، یعنی کہ اس سے آوازاری کرتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی سارا دن صحیح رہیں گے اور اگر تو صحیح نہیں رہی تو ہم بھی سارا دن برے برے اعمال میں مبتلا ہو جائیں گے، تو سفارش کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے تو ٹھیک رہی ہو۔ تو یہ زبان جو ہے یہ اگر ٹھیک ہو جائے ہماری تو میرے دوستوں 75% 80% یا شاید 90% دنیا کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں، دنیا کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں، امن و امان پیدا ہو جائے، عافیت نصیب ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو یہ تین ذریعے گناہوں کے جن پر ہمیں محنت کرنی ہے، خصوصاً اس رمضان میں کہ آنکھ بھی کہیں ایک نظر بھی خراب نہ ہو، پوری کوشش کریں، ارادہ کریں پکا کہ اب ایک نظر بھی ہم خراب نہ کریں گے، اور زبان کو بھی بہت سوچ سمجھ کر ہم استعمال کریں گے، بے سوچے سمجھے ہم نہ بولیں گے، اور پہلے تولیں گے پھر بولیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طرح سے ہمارا رمضان بہت خیر و عافیت سے گزرے گا اور ہمارے بقیہ ساری عمر کے لیے تقویٰ کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لاعلم ايه لو اخذ الناس بها لكفرهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہی ان کو کافی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال اور گمان تک نہیں ہوتا۔ یعنی متقی بندے کو حق تعالیٰ شان و غم سے خلاصی دیتے ہیں اور بے رنج و تردد ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے کسی متقی بندے کی صحبت اور اس کی تربیت سے۔ لہذا اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام نہایت ضروری سمجھنا چاہیے، کیونکہ مقدمہ ضروری کا ضروری ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، موت اور اس کے بعد کی سنتوں کے بیان میں ہے کہ میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دے۔ آج کل لوگ صرف منہ کو کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور مردے کو چت لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے، اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں، ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، جو موجود ہو دے دیا جائے۔ جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھیں۔ دفن کے بعد مردے کے لیے تبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں۔ نشر الدین فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں طبقات میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت پر دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا آپ دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کعبہ پر اترے، آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد اخضر یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے کہ تھا، سو غش کھا کر گر گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الى العالمين سبقنا وكما فرما دیجئے۔ اللہ اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو کچھ عرض کر دیا مجھے بھی، میرے گھر والوں کو، بچے بچے کو اور سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اب تک دین سے دوری اور غفلت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ غفلت کے جرم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہر لمحہ ہم کو ہوشیار اور چست کر دے۔ اللہ دین دنیا سے، دنیا کے معاملے میں جتنی چستی ہم دکھاتے ہیں، اے اللہ اس سے زیادہ چستی اور ہوشیاری ہم کو دین میں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا مقرب بنا لے، ہم سب کو جلد فرما لے، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو بھی جلد فرما لے۔ اے اللہ گناہوں سے دوری عطا فرما دے، نفرت اور بیزاری عطا فرما دے، غفلت سے اللہ نفرت اور بیزاری عطا فرما دے۔ ہر دم اپنا ہوشیار کر دے اللہ، ہر دم اپنا ہوشیار کر دے، ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت نہ ہو اللہ، ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت نہ ہو۔ اے اللہ میں آپ کی غفلت سے پناہ مانگتا ہوں اللہ، آپ کی پناہ مانگتا ہوں غفلت سے اللہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ، پناہ عطا فرما دے، ہر دم ہوشیاری نصیب فرما دے، ہر دم فکر آخرت نصیب فرما دے۔ اللہ اپنی محبت و معرفت کاملہ سے ہم سب کے قلوب کو سیراب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ عطا فرما دے، اپنا قرب اعظم نصیب فرما دے اللہ، اتباع سنت کامل نصیب فرما دے، اتباع شریعت، اتباع سنت نصیب فرما دے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ الہ العالمین ہم سب کو اتباع، کامل اتباع سنت نصیب فرما۔ غیروں کے طریقوں سے اللہ نفرت اور بیزاری عطا فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے طریقوں سے، باغیوں کے طریقوں سے، ان کی ودا قطع بنانے سے میری، میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک وضع قطع کی نقل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی ایک ایک سنت کی اتباع نصیب فرما، آپ کی ایک ایک سنت سے عشق و محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے میں، ظاہری گناہوں، باطنی گناہوں سب سے جان کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما۔ اے اللہ ان آنکھوں، خشک آنکھوں پہ اللہ چشم تر کر دے۔ اے اللہ اپنی یاد میں رونے والی بنا دے۔ اے اللہ دنیا کے غم سے نجات دے، ایک اپنا غم نصیب فرما دے، درد دل نصیب فرما دے، اے اللہ اپنا دیوانہ بنا لے، اے اللہ اپنا دیوانہ بنا لے، بلکہ جو ہمیں دیکھے اللہ وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے، اے اللہ ہمیں ایسے اخلاق اور ایسی عادات سے نوازش فرما دیجیے، ایسا دین عطا فرما دیجیے، کامل دین عطا فرما دیجیے کہ دین کی خوبیاں ہم سے ظاہر ہوں، اے اللہ، اے اللہ آج ہم مسلمان دین سے دور ہیں، نام کے مسلمان ہیں اس لیے ظاہر باطن ہمارا برائیوں سے بھرا ہے، اور جو اسلام کے قریب ہونا بھی چاہیں وہ ہمیں دیکھ کے دور ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا آپ بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ کامل اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارا ظاہر بھی اسلام ہو، ہمارا باطن بھی اسلام ہو، تسلیم ہو، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اے اللہ ہمیں، اے اللہ میرے مشائخ کے درجات بے حد بلند فرما، اے اللہ آپ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کی آل اور اہل و عیال اور تمام قیامت تک کی آنے والی نسلوں کا اللہ عزت و شرف دونوں جہان کا نصیب فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، ہر مسلمان کو خوب کشادہ وسعت والی روزی نصیب فرما، 100% حلال نصیب فرما، یا اللہ 100% حلال نصیب فرما، اے اللہ حرام سے حرام سے بچا، ایک ذرہ بھی حرام سے بچا، اے اللہ اللہم اکفنا فی حلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، الہ العالمین ہمارے مسلمان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، خصوصاً فلسطین اور برما میں اور جہاں جہاں بھی اللہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم غیب سے مدد نازل فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت شوکت اور غلبہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی زبردست مدد و نصرت فرما، اور ان کے ستانے والوں کو ظلم کرنے والوں کو ہدایت دے، ورنہ اے اللہ ان کو عبرتناک سزا سے دوچار کر دے، اے اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے، ہمیشہ کے لیے ان کو ذلیل و خوار کر دے، اے اللہ ان کی سازشیں انہیں پر لوٹا دے، اے اللہ ان کی سازشیں انہیں پر لوٹا دے، اے اللہ ہمارے ملک میں اللہ سود اور رشوت سے پاک معیشت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو سود اور رشوت سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے ملک کو سود اور رشوت سے بالکل پاک کر دے، اے اللہ عادل حکمران نصیب فرما دے، اے اللہ عادل حکمران نصیب فرما دے، تمام بدکاریوں کے اڈوں سے، شراب خانوں سے اللہ ہمارے ملک کو پاک کر دے، سچا اسلامی نظام نصیب فرما دے، اور اللہ ہم سب کو اپنا مقبول اور پیارا بنا لے، اور اللہ ہمارے ملک پر برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی پریشانیاں ہیں مسلمانوں کے اللہ سب دور فرما، اے اللہ امن و امان اور عافیت و خوشیاں نصیب فرما، الہ العالمین رمضان المبارک کے مہینے میں اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ عرش اعظم کے اٹھانے والے فرشتوں کو آپ فرما دیتے ہیں کہ میری تسبیحات کو چھوڑ دو، میری حمد و ثنا کو چھوڑ دو، میرے بندوں کے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو، اے اللہ ان فرشتوں کی آمین کی برکت سے، اس مبارک زمانے کی برکت سے اے اللہ اپنے کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا ہر خیر کے ہم آپ سے طالب ہیں، اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، اللہ ہمارے دونوں جہان بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی کریم.